أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایدان گرامی, سرکار سید و شہداء مقصد کربلا کو بیان کرتے ہوئے کہ میں نے کیوں نانا کا دیار چھوڑا, میں نے کیوں سفر کی صعوبتیں برداشت کیں, کیوں اپنا پورا خنبہ کربلا میں قربان کر دیا, اور کیوں میں نے سب سے بڑی مصیبت بہن زینب کی اسیری کو قبول کر لیا, ان سب کی وجہ بیان کرتے ہیں اور ہماری ذمہ داریوں کا بھی اسی میں تذکرہ کر دیا کہ ہم جو حسین کے چاہنے والے ہیں, ہم جو حسین کے ماتمدار ہیں, ہم جو حسین کے عزادار ہیں, کہ اپنا عیش و آرام چھوڑ کر کے حسین کو یاد کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہو گئے. صبح سے شام تک جاب پہ رہنا, کام کرنا, اس کے بعد ہر انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے تھوڑا آرام مل جائے, کل پھر جاب پہ جانا ہے. اپنے آرام کو چھوڑ کر کے ہم یہاں جو اکٹھا ہو گئے, ہماری ذمہ داری کیا ہے, اسی جملے میں مولا نے اسے بھی بیان کر دیا. فرماتے ہیں کہ میرا مقصد کربلا حق کو زندہ کرنا اور باطل کو نیست و نابود کرنا ہے, حق کو پھیلانا ہے اور باطل کی روک تھام کرنا ہے. الا ترون ان الحق لا يعمل به, کیا تم حالات زمانہ کو دیکھ نہیں رہے ہو, حالات کتنے بدل گئے ہیں, حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے. والباطل لا يتناهى عن, باطل جولانی دے رہا ہے, اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ امام ہی نہیں, ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ لِيَرْغِبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقَّا, ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ ایسے حالات میں میدان میں کود پڑے, چاہے اس کے لیے اپنی زندگی کی قیمت ہی کیوں نہ چکانا پڑے, یعنی اس حد تک بھی اگر جانا پڑے تو جانا ہے, البتہ زندگی کی قربانی سے اگر حق کو فائدہ پہنچے. یہ بھی ذہن میں رہے, یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے, نہیں, آپ دیکھیں کہ ہر امام نے الگ الگ موقف اپنایا ہے. اگر تمہارے قربان ہو جانے سے حق کو فائدہ پہنچتا ہے, اب فائدہ چاہے آج پہنچے, فائدہ چاہے 100 سال کے بعد پہنچے, کبھی یہ ہوتا ہے کہ فائدہ آج تو نہیں ملے گا, ظاہر سے بات جس دن امام حسین نے شہادت پیش کی ہے اس دن تو حق کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا, لیکن آج اگر حق کا نام زندہ ہے تو یہ شہادت حسین ہی کا صدقہ ہے, اسی قربانی کا تو نتیجہ ہے, اسی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج نمازیں قائم ہیں. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, آج اگر زکوٰۃ کا نام لوگوں کے زبانوں پر ہے تو حسین کا صدقہ ہے. وآتیت الزکوٰۃ, تمام حسین حق کا قیام اور باطل کو محو کر دینا, یہ ذمہ داری قرار دیتے ہیں مومنوں کی, اور اپنے کربلا جانے کا مقصد یہی بیان کرتے ہیں. عزیزو, اس ذمہ داری کو ہمیں نبھانے کے لیے کئی مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے حق کا پہچاننا, جو زیادہ مشکل نہیں ہے, چونکہ حق کی شناسائی کے لیے اللہ نے دو وسیلے ہمیں عطا کیے, ایک عقل سلیم اور دوسرے یہ جو ہے شریعت محمدی, وحی کے ذریعے جو چیزیں آئیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم عقل سلیم سے محروم ہیں تو قرآن و سنت تو موجود ہے, قرآن و اہل بیت تو موجود ہیں. اگر ہماری عقل نہیں سمجھ پاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, تو قرآن کی آیتیں تو بتاتی ہیں کہ حق کیا ہے، پیغمبر کی حدیثیں تو بتاتی ہیں کہ حق کیا ہے، ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات تو بتا رہی ہیں کہ حق کیا ہے۔ اب حق کو پہچاننے میں کوئی مشکل تمہیں نہیں رہ جائے گی۔ حق کو پہچاننا پہلا مرحلہ ہے۔ حق کیا ہے؟ جو چیز صحیح ہو وہ حق ہے، اس کے مقابلے میں باطل، جو غلط ہے وہ باطل ہے، جو روا ہے وہ حق ہے، جو ناروا ہے وہ باطل ہے۔ اب یہ کیسے سمجھیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ عرض کیا کہ ذریعہ عقل اور وحی، عقل اور وحی کے ذریعے ہم اسے سمجھیں گے۔ تو پہلا مرحلہ طے کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اس سے مشکل مرحلہ ہے حق کو قبول کرنا۔ پہچان تو بہت سے لوگوں نے لیا تھا، جانتے تھے کہ یہ حق ہے، جتنا بہتر حق کو اس زمانے کے لوگ سمجھتے تھے جو علی کے مقابلے میں آ گئے تھے، جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے، تو کون اسے بہتر سمجھ سکتا ہے؟ معاویہ حق کو نہیں پہچانتا تھا، معاویہ علی کا سب سے بڑا دشمن۔ ایک دفعہ معاویہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، چاپلوسی کرنا چاہتا ہے، کچھ پیسے چاہیے اس کو معاویہ سے، کہتا ہے کہ میں دنیا کے کنجوس ترین انسان کو چھوڑ کر کے دنیا کے سخی ترین انسان کے پاس آیا ہوں۔ کبھی انسان ایسا جھوٹ بولتا ہے، ایسی چاپلوسی کرتا ہے کہ جس کی چاپلوسی ہو رہی ہے اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا۔ معاویہ نے کہا کس کو چھوڑ کے کس کے پاس آیا ہے؟ کہا علی کو چھوڑ کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ کہا کمبخت، ایسا جھوٹ بول جو کوئی قبول بھی کر سکے۔ علی اور بخل، علی اس سخی کا نام ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں سونے کا پہاڑ علی کے حوالے کر دیا جائے، صبح ہونے سے پہلے پہلے جب تک علی پورا سونا مستحقوں میں غریبوں میں تقسیم نہ کر دے، علی بستر پر سونے کے لیے نہیں جانے والا۔ یہ کس کا بیان ہے؟ یہ کس کا بیان ہے؟ یہ کسی دوست علی کا بیان نہیں ہے، بدترین دشمن ہے معاویہ۔ تو پہچاننا حق کا زیادہ مشکل نہیں ہے، اس سے مشکل ہے حق کا قبول کرنا، اور اس سے مشکل ہے حق کا اظہار کرنا، اور اس سے مشکل ہے حق پر عمل کرنا، اور اس سے مشکل ہے حق پر باقی رہ جانا۔ پانچ مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے حق کی شناسائی، پہچان لینا حق کو۔ دوسرا مرحلہ حق کو قبول کر لینا۔ تیسرا مرحلہ حق کا اظہار زبان سے۔ بہت سے لوگ حق علی کو جانتے تھے مگر اظہار نہیں کرتے تھے۔ کتنے لوگ آئے جب مولا پیغمبر کی یہ جو ہے رحلت کے بعد حق علی جب غصب کر لیا گیا، امیر المومنین ایک ایک صحابی کے گھر گئے تھے نا، ایک ایک انصاری کے گھر، ایک ایک مہاجر کے گھر گئے تھے، حسنین کو ساتھ لے جاتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ کیا تم غدیر میں نہیں تھے؟ کیا تم نے پیغمبر سے حدیث نہیں سنی ہے؟ سنی تو ہے، تو کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ پیغمبر نے حدیث غدیر بیان کرنے کے لیے بڑا اہتمام کیا تھا۔ کسی بھی خطبے کے موقع پر پیغمبر نے نہیں کہا تھا الا تسمعون، آواز پہنچ رہی ہے، سن رہے ہو، سوائے غدیر کے موقع پر، تاکہ یہ بہانہ کوئی نہ کر سکے کہ ہم دور کھڑے تھے ہم نہیں سن سکے۔ پورا اہتمام تھا پیغمبر کا، ایک ایک کے گھر گئے ہیں۔ ہاں ہے تو چلو پھر اظہار کرو، گواہی دو۔ نہیں علی، اب حالات سازگار نہیں ہیں اس وقت۔ حق تو ہے آپ کا، اعتراف ہے، مگر وہاں جا کے گواہی دیں۔ تو حق کو پہچاننا ایک مشکل، اس سے زیادہ مشکل حق کو قبول کر لینا، اس سے زیادہ مشکل ہے حق کا اظہار، اور اس سے زیادہ مشکل ہے حق پر عمل کرنا۔ کتنے افراد ہیں جو حق کا اظہار کرتے ہیں، کتنے خطبہ ہیں، کتنے شعرا ہیں جو حق علی کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن جب حق علی ادا کرنے کی باری آتی ہے۔ آپ بے شمار شعرا کے کلام اٹھا کے دیکھ، کتنے اہل سنت کے شعرا ہیں، کتنے ہندو شعرا ہیں، اصل کلام دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی ہندو ہوگا، کلام دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی شیعہ نہیں ہے، لیکن نہیں ہے شیعہ۔ امام شافعی، کل میں نے امام احمد حنبل کا تذکرہ کیا تھا نا، امام شافعی آج کروڑوں افراد ان کے پیرو ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، کردستان کا علاقہ، غزہ، یہ سب امام شافعی کے ماننے والے، شافعی المذہب ہیں، کروڑوں افراد ہیں۔ امام شافعی نے حق کو پہچانا بھی، حق کو مانا بھی، حق کا اظہار بھی کیا، لیکن مرحلے عمل میں جب آئے تو حق کو قبول نہیں کیا، عمل کے مرحلے میں نہیں آئے. کیا اظہار ہے حق کا؟ شعراء کرام بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ارزش کلام شافعی، ایک یہ جو ہے رباعی، ان کی صرف چار مصرے، رباعی کہہ لیجیے، قطع کہہ لیجیے، جو بھی کہہ لیجیے اسے، فرماتے ہیں علیون حبہ جنہ. آپ کو کمتر اشعار ملیں گے کہ اتنی ساری معنویت اس میں اکٹھا ہو جائے. علیون حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. چار مصرے پورے معرف کو سمیٹ دیے ہیں. عربی زبان بڑی عجیب ہے، ذرا زبر زیر پیش کے فرق سے معنی کہیں سے کہیں چلا جاتا. ایک ہی لفظ ہے، جنہ جنہ جنہ، جیم پر زبر، جیم پر پیش، جیم کے نیچے زیر، معنی تبدیل ہو گیا. جنت وہ جس کی ہم سب کو، جس کا ہم سب کو اشتیاق ہے، خدا ہم سب کو جنت میں لے جائے، سب کچھ کر ہی رہے ہیں جنتی کے لالچ میں. جنت جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، سپر کو. پرانے زمانے میں جنگ جب ہوتی تھی تو یہ جو ہے مجاہد کے ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، تاکہ دشمن کا وار جب آتا ہے تو چہرے پر اس کا وار کام نہ کر سکے، اس کو روکنے کے لیے تلوار حملہ کرنے کے لیے، ڈھال روکنے کے لیے. اور جنہ جو ہیں تو ہم سے پستر، مگر ہم انہیں اپنے سے برتر سمجھتے ہیں، وہ جن، کہ جو کام ہم سے نہیں ہو پاتا ہے وہ ہم ان سے کرواتے ہیں. تو جنہ 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 تینوں انہوں نے سب کہتے ہیں علیون حبہ جنہ. علی اس ہستی کا نام ہے جس کی محبت آتش جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہے، جس کے ہاتھ میں یہ ڈھال آ گئی، اب اسے آتش جہنم اس پر اثر نہیں کر سکتی ہے. البتہ امام شافعی کے اس مصرے کے پیچھے رسول کی حدیث ہے، حدیث رسول، یہ فقط شاعرانہ خیال نہیں ہے، حدیث رسول ہے، پیغمبر کی حدیث ہے. یا علی خطاب کر کے ہے، حب علی ین یاکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. جہنم میں کون جائے گا؟ جس نے یہ جو ہے گناہ کیا ہے وہ تو جہنم میں جائے گا نا، جس نے زندگی میں گناہ نہیں ہے وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو جہنم میں وہ جاتا ہے جس نے گناہ، کس کے یہاں گناہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، جہاں علی کی محبت آ جائے وہاں گناہ آئے گا ہی نہیں. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. کیا یہ ممکن ہے کہ کسی لکڑی میں آگ لگ جائے اور وہ لکڑی لکڑی باقی رہے؟ ہے اس بات کا امکان؟ آگ کے قریب لکڑی آئی نہیں کہ جل کے خاکستر ہو گئی. البتہ جلنے میں فرق ہو سکتا ہے، اگر لکڑی جو ہے یہ سوکھی ہے اور تنکے جیسی ہے تو منٹوں میں، سیکنڈوں میں جل کے خاکستر ہو جائے گی، لیکن اگر لکڑی جو ہے ایک بڑا سا کندہ ہے اور وہ بھی گیلی ہے، اور وہ بھی گیلی ہے، اس میں آگ لگی، جلے گی، مگر جلنے میں وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، ممکن ہے منٹ، گھنٹے، ہفتے، دن لگ جائیں، مہینے لگ جائیں، مگر جلے گی. یہ ناممکن ہے کہ آگ لگ جائے اور لکڑی نہ جلے. پیغمبر فرماتے حب علی ین یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، جس لکڑی میں آگ لگ جائے وہ جل کے خاکستر ہو جائے گی. جہاں جس دل میں محبت علی آ جائے، محال ہے کہ وہاں پر گناہ باقی رہ جائے، جیسے ہی گناہ قریب آئے گا محبت علی خاکستر بنا دے گی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. البتہ جیسی لکڑی اور جیسی آگ، اگر گناہ مختصر سے ہیں اور محبت علی چنگاری نہیں ہے، شعلہ ہے، تو وہ گناہ تو نظر بھی نہیں آئیں گے، جیسے ہی قریب آئے جل کے خاکستر. لیکن اگر معاملہ الٹا ہے، محبت علی چنگاری کی شکل میں ہے اور گناہ موٹے کندے کی شکل میں ہے، تو گناہ کو دور ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا، لیکن ایک زمانہ ضرور آئے گا جب علی کا چاہنے والا گناہوں سے پاک و پاکیزہ توبہ کر کے اس دنیا سے جائے گا۔ تو حب علیین علی حبہ جنہ، الحمدللہ ہم سب کے دل میں کم سے کم محبت علی کی چنگاری تو ہے ہی۔ دعا ہے کہ کاش یہ چنگاری شعلہ بن جائے۔ جس دن یہ چنگاری نے شعلے کی شکل اختیار کر لی، محال ہے کہ علی کا چاہنے والا گناہوں کے قریب بھی نظر آ سکے۔ اگر امام شافعی کہہ رہے ہیں علی یون حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہے، علی کا چاہنے والا کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ حدیث پیغمبر۔ اس کے بعد علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، یہ علی کون ہے؟ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا۔ کیسے تقسیم کرنے والا کرے؟ امام احمد حنبل کی نقل کردہ حدیث کے ذریعے واضح کر چکا ہوں، وصی المصطفیٰ حقا، سنیں، حق کو پہچانا، حق کو قبول کیا، حق کا اظہار ہے مگر عمل میں، وصی المصطفیٰ حقا۔ اگر تم مصطفیٰ کے جانشین کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو دو جانشین ہیں، ایک حق ہے ایک باطل ہے، باطل جانشین کوئی بھی ہوا کرے۔ اگر برحق جانشین ڈھونڈنا چاہتے ہو تو وہ کون ہے؟ علی ہے، وصی المصطفیٰ حقا۔ علی اس ذات کا نام ہے جو مصطفیٰ کا برحق جانشین ہے۔ ارے امام الانس والجنہ انسان ہی کیا، یہ تو جناتوں کا بھی امام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد آل محمد پر۔ تمام شافعی حق کو پہچان لیا، حق کو قبول بھی کر لیا، حق کو ظاہر بھی کر دیا، لیکن ہماری منزل میں مصطفیٰ کا وصی مان لیا، مصطفیٰ کا وصی مانا، تو یہ مرحلہ اور اس سے بھی سخت ہوتا ہے مان کر کے عمل کر کے باقی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک دن جو ہے مومن، دوسرے دن اچانک دیکھے صاحب ماشاء اللہ بڑے نمازی ہو، دو چار دن کے بعد دیکھیے تو بالکل تدریج وہی ہیں، پہچان میں نہیں آتے ہیں۔ تو حق کو پہچاننا، حق کو ماننا، حق کو اظہار کرنا، حق پر عمل کرنا، اور عمل کرنے کے بعد باقی رہ جائے۔ کربلا والوں کا ہنر یہی ہے نا کہ باقی رہے حق پر، پیاسے رہے، ہر طرح کی مشکلیں رہیں مگر حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پیغمبر اگر فرماتے کہ الحق و ثقیل و مر والباطل خفیف و حلو، حق تلخ بھی ہے اور اس کا قبول کرنا بھاری بھی ہے، سنگین ہے، اور باطل ہلکا بھی ہے، آسان ہے قبول کرنا اسے، اور شیریں بھی ہے۔ تو اس مرحلے کے لیے، البتہ کس کے لیے یہ ثقیل ہے؟ یہ ثقیل ہے نفس کے لیے، نہ کہ عقل کے لیے۔ حق ثقیل ہے، نفس کے لیے ثقیل ہے، خواہشات نفسانی کے لیے ثقیل ہے اور تلخ ہے، لیکن عقل و فطرت کے لیے نہیں۔ عقل و فطرت کے لیے حق آسان بھی ہے اور شیری بھی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، ولکن اللہ حببا الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ کا یہ کرم ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے ایمان کو محبوب بنایا ہے تمہارے دلوں کے لیے، عقل کے لیے۔ ایمان یعنی حق، حق اور ایمان تمہارے دلوں کے لیے محبوب ہے، کفر، نافرمانی، فسق و فجور، گناہ فطرت بشر کے لیے اور عقل کے لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، مذموم ہے۔ حق عقل کے لیے شیریں ہے، باطل عقل کے لیے تلخ ہے۔ لیکن اگر کہا جا رہا ہے کہ حق تلخ ہے اور بھاری ہے تو کس کے لیے ہے؟ نفس کے لیے بھاری ہے۔ جو لوگ اسیر نفس ہیں، خواہشات نفسانی کے اسیر ہیں، اسے میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی عقل حاکم ہو جاتی ہے نفس پر اور نفس محکوم، کبھی الٹا ہو جاتا ہے، نفس حاکم اور عقل محکوم ہو جاتی ہے. جن کے یہاں عقل حاکم ہے نفس محکوم ہے، ان کے لیے حق شیریں ہے، ان کے لیے حق شیریں ہے. کیا کریں کہ حق ہمارے لیے تلخ نہ رہ جائے، مرحلے عمل میں عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نہ رہ جائے. جب کبھی حق و باطل کا معرکہ سامنے آئے، ہمیشہ ہمارا دل بھی حق کے ساتھ، ہمارا عمل بھی حق کے ساتھ رہے. اس مرحلے پر پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ نفس کو کنٹرول کر لیں، مہار نفس عقل کے ہاتھ میں آ جائے. اور مہار نفس آئے گی کیسے؟ کل عرض کیا تھا مہار نفس کا طریقہ کیا ہے، قرآن نے 11 قسمیں کھا کے بیان کیا ہے. وہ واحد راستہ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ کل عرض کر چکا ہوں، آج یہ جو ہے دہراؤں گا نہیں. لیکن تزکیہ نفس بھی سے آسان کام نہیں نا. تزکیہ نفس میں دو کام کرنا تھا، ہمیشہ ذکر خدا رہے اور گناہوں سے اپنے کو دور کرتے رہے. خب گناہوں سے دور ہونا آسان کام تو نہیں ہے. اپنے کو گناہوں سے کیسے دور کر سکتے ہیں، گناہوں سے کیسے دور ہوا جا سکتا ہے، اس مسئلے کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا. مولا فرماتے ہیں الحق کلہ ثقیل، پھر وہی بات، حق ثقیل ہے. الحق کلہ ثقیل، حق سارے کا سارا، کوئی بھی حق ہو، حق چاہے قرآن کی شکل میں ہو، حق چاہے حکم شریعت کی شکل میں ہو، حق چاہے اہل بیت کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، چاہے قرآن کی شکل میں حق ہو یا اہل بیت کی شکل میں حق ہو. نہ قرآن کو قبول کرنا آسان ہے، نہ اہل بیت کو قبول کرنا آسان ہے. قد یخفف اللہ، لیکن اللہ کبھی اس حق کو ہلکا بنا دیتا ہے، آسان بنا دیتا ہے. ہے تو ثقیل، بھاری ہے. کس کے لیے؟ نفس کے لیے. قد یخفف اللہ، کس کے لیے؟ قد یخفف اللہ علی الذین یطلبون العاقبہ یا علی طالب العاقبہ، ان لوگوں پر اللہ حق کو آسان بنا دیتا ہے جو آخرت کے طلبگار ہیں. تو حق بھاری ہے قبول کرنا، مشکل ہے حق پہ عمل کرنا. کہا جاتا ہے صاحب وہ فلاں خوبصورت عورت چلی جا رہی ہے، اس حالت میں آپ نگاہیں مت ڈالیے اس کی طرف، آسان تھوڑی ہے. فلاں جگہ دعوت گناہ مل رہی ہے، یوسف بننا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، دعوت گناہ ہے. بعض دفعہ کہہ دیا تھا جوانی دیوانی، میرا جوان ہے تو جوان، تو اگر بھٹک بھی گئے تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یہ جملہ. اتفاقاً جوانی کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جوانی کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر کو خطاب کر کے ایک جملہ کہتے ہیں، یا ابا ذر لا یزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع. اے ابو ذر، قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں جب تک چار چیزوں کا وہ جواب نہ دے لے. پہلے چار چیزوں کا جواب دو تو آگے بڑھنا. اب ظاہر سے قیامت کے حالات تو معلوم ہے نا، کہ زمین جل رہی ہوگی، کھوپڑی گرمی سے کھول رہی ہوگی، غضب کی شدت کی پیاس ہوگی، اور سامنے وہ حوض کوثر بہہ رہا ہے، تو ہر آدمی دوڑے گا نا اس طرف، ہر آدمی بھاگے گا، دوڑے گا. سارا آرام وہاں، ساری تکلیفیں یہاں پر ہیں، یہاں کون رکے گا؟ ہر آدمی بھاگنا چاہے گا. رکو، گیٹ بند، نہیں جا سکتے ابھی. چار چیزوں کا جواب دو پھر آگے بڑھو، اگر جواب صحیح رہا تو آگے، ورنہ راستہ کسی اور طرف. کیا ہے وہ چار چیزیں؟ لا یزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع. ان چار چیزوں کا جواب لے کے جائیے گا وہاں، ان چار چیزوں کا جواب لیے بغیر مت جائیے گا. کیا ثواب ہے؟ عن عمر ہی فی ما افنا. پہلا سوال، اللہ نے جو تمہیں زندگی دی تھی، زندگی کو کہاں صرف کیا؟ عن عمره فی ما افنا. پہلا سوال، جو زندگی اللہ نے تمہیں دی تھی اسے کہاں صرف کیا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا دس از مائی لائف، یہ میری زندگی، میں جیسے چاہوں جی ہوں، آپ سے مطلب؟ ہاں ہم سے مطلب تو نہیں ہے، مگر جس خدا نے دیا ہے اس سے تو مطلب ہے. زندگی آپ کی ملکیت تو نہیں نا ہے، آپ کی پراپرٹی، زندگی امانت ہے، عطا ہے کسی کی، یعنی ہم مالک. آپ کہاں سے خریدا ہے آپ نے اسے؟ کہاں سے خرید کے لائے؟ ہم کو بھی جو ہے بتا دیجیے ایڈریس، تھوڑی سی ہم بھی خرید لیں. بھائی مالک کیسے ہوتا ہے؟ انسان یا خریدتا ہے یا بناتا ہے یا میراث میں ملے گی، یہی ہے نا. خریدا تو کہاں سے خریدا؟ کتنے میں خریدا؟ بنایا تو کب بنایا؟ میراث میں تو ان سے ملے گی جن کے پاس خود ہو، جن کی زندگی خود اپنی نہیں، وہ ہمیں کیا دیں گے؟ تو زندگی کے ہم مالک نہیں ہیں، زندگی کے امین ضرور ہیں، مالک نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہی معنی تو ہے، زبان سے تو ادا کر دیتے کبھی سوچا بھی؟ انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، اس نے ہمیں بطور امانت دیا ہے. وہ انا الیہ راجعون، اور ایک دن اسے ہینڈ اوور کرنا ہے، اسے واپس بھی کرنا ہے. ان عمر ہی فی ما افنا، جو زندگی ہم نے تمہیں دی تھی تم نے اسے کہاں صرف کیا؟ حساب دو، اس کا حساب لے کے جائیں یہاں سے، چونکہ جواب دیے بغیر قدم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. عشق جنت میں ہم جی رہے ہیں، انشاءاللہ جائیں گے بھی، لیکن اس کا حساب رکھ لیں پہلے سے نا. دوسرا سوال، وعن شباب ہی فی ما ابلاہ، دوسرا سوال ہے کہ جوانی بڑھاپے میں کیسے بدلی؟ بھائی جب عمر کا سوال ہو چکا، عمر کے تین حصے ہیں نا، بچپن، جوانی، بڑھاپا، جن کو اتنی لمبی عمر ملے. بہت سے ہوتے ہیں جنہیں جو ہے بڑھاپا دیکھنا نصیب نہیں ہوا، لیکن جو بوڑھے ہوں گے جوانی یقیناً دیکھ کر کے ہی آئے ہیں. جب آپ نے عمر کا حساب لے لیا تو وہاں تو بچپن بھی آ گیا، وہاں بڑھاپا بھی آ گیا، جوانی بھی آ گیا، تینوں کا حساب تو دے چکے. اب کا ہے کا حساب؟ کہا یہ اسپیشل سرمایہ ہے، یہ اسپیشل سرمایہ ہے، اس کا حساب تمہیں الگ سے دینا ہوگا، خصوصی حساب ہے جوانی کا. جوانی دیوانی نہیں ہے، سیانی ہے، الگ سے اس کا حساب دینا. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی وہ قوت، وہ نعمت ہے کہ جوانی میں اطاعت کرنا بھی آسان ہے، گناہوں سے توبہ کرنا بھی آسان ہے. بڑھاپے میں نہ عبادت کی طاقت رہ جاتی ہے، جو بوڑھے ہو گئے ان سے پوچھئے، کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کمر میں درد ہونے لگتا ہے. جوان بچے ان سے کہیے 100 رکعت نماز پڑھ دے، ایک گھنٹے کے اندر پڑھ کے آپ کو دکھا دیں، کھٹ 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 ہو، یہ جو ہے منہ زبانی یاد ہے انہیں. تو بوڑھوں سے کہیے بیچارے رکوع میں جاتے ہوئے کراہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، 4 رکعت کے بعد کمر پر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، روزہ ان سے نہیں رکھا جائے، حج کرنے جاتے ہیں، حج میں دقتیں، ہر جگہ دقتیں ہیں نا. جوانی میں اطاعت کرنا، عبادت کرنا بہت آسان ہے بڑھاپے کے مقابلے میں. اسی طرح سے گناہوں سے توبہ جوانی میں آسان ہے، بڑھاپے میں مشکل. بڑھاپے میں مشکل ہے، کیوں؟ جوانی میں گناہ ابھی عادت نہیں بنا ہے، بڑھاپے میں گناہ عادت بن گیا. پہلا سگریٹ کا کش لیا ہے، چھوڑنا آسان ہے نا، لیکن جب عادت پڑ گئی، ڈاکٹر کہہ رہا ہے، خود بھی مانتے ہیں سب چیزوں کے، میں کیا کرے، چھوٹتا نہیں ہے، یہ ہے نا. تو عادت ہے، بڑھاپے جب پہنچتے پہنچتے پھر عادت ہے، غیبت کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اس کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، نہ محرموں کی طرف دیکھنا، یہ جو ہے فسق و فجور میں غرق رہنے کی عادت ہو گئی ہے. سکت نہیں رہ گئی ہے، مگر عادت تو باقی ہے. دہنے تو ابھی ساغر و مینا ہے نا، یہ عادت ہو گئی ہے. جوانی میں توبہ کرنا آسان ہے، یہ اسپیشل کیپیٹل ہے جو اللہ نے دیا ہے، لہذا اس کا حساب الگ سے ہوگا. ارے بوڑھا گناہ کرتا تو کرتا، تم نے کیوں کیا؟ تمہارے اندر تو طاقت تھی چھوڑ دینے کی، تم تو توبہ کر سکتے تھے، وہ نہیں کر سکا، اس کی عادت بن گئی، تب چھوڑا وہ بھی نہیں جائے گا. لیکن عن شبابہ فیما ابلا، یہ جوانی بڑھاپے میں کیسے بدلی، کیا کیا جوانی، کس چیز میں تم نے صرف کیا. وعن مالہ من این اکتسبہ وفی من فقہ، تیسرا سوال یہ ہوگا، بہت سا مال اکٹھا کر لیا نا، بڑے مالدار آدمی، بڑے قابل تعریف ہوتے ہمارے، ویل جو مالدار ہو جائے تو کیا کہنا، سارے عزت کا دار و مدار، عقل کا دار و مدار بھی تو مال ہی پر ہے، غریب کے پاس تو عقل بھی نہیں ہوتی ہے، اور مالدار کی ہر احمقانہ باتیں کیا کیا بات ہے. غریب کا بچہ اگر کچھ کرتا ہے بہت شریر ہے، بہت کمینہ ہے، اور امیر کا بچہ بڑا ذہین بچہ ہے، ان کی ساری شرارت جو ہے وہ ذہانت کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں تو ہر چیز کا دار و مدار مال ہی ہے نا، دولت جس کے پاس ہے، غریب آ کے وہاں بیٹھ گیا تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آگے آئیے، اور یہ کوئی بڑے سیٹھ صاحب آ گئے جو فرض کیجیے سینٹر کو لاکھ دو لاکھ ڈالر چندہ دے سکتے ہیں، آپ بھی کہیں گے ہم بھی ممبر سے ادھر آئیے، ہم بھی ہے نا، وہ شاید یہ جو ہے نجم افندی ہی کا غالباً وہ شعر ہے کہ آ جائے اگر بزم میں ایک صاحب ثروت، تعظیم کو اٹھتا ہے امامہ بھی قبا بھی، آ جائے اگر صورت تعظیم کا کیا ذکر ہے، پہلو بھی نہ بدلیں، آ جائے اگر صورت مفلس میں خدا بھی، آ جائے اگر صورت مفلس میں خدا بھی. تو ہمارے یہاں تو ہر چیز کا دور مدار دولت پہ ہے، مطلب اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، اسلام اس کے بالکل برعکس ہے. آٹھویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، من تواضع غنیا لغنا فقد ذهب ثلث دینہ، اگر کوئی کسی دولت مند ثروت مند مالدار کا احترام کرتا ہے اس کے مال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے. ثروت مند دولت مند کا احترام منع نہیں ہے، دولت مند بھی ہے شاعر اہل بیت بھی ہے، دولت مند بھی ہے متقی و پرہیزگار بھی ہے، دولت مند بھی ہے خدمت گزار خلق بھی ہے، دولت مند بھی ہے عالم و دانشور بھی ہے، عالم باعمل ہے، دولت مند بھی ہے، اس کا احترام کر رہے ہیں علم کی وجہ سے، احترام کر رہے ہیں تقوی کی وجہ سے، احترام کر رہے ہیں مدح اہل بیت کی وجہ سے، احترام کر رہے ہیں خدمت گزاری خلق کی بنا پر، نہ کہ دولت کی بنا پر. اگر کوئی کسی مالدار کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، انکساری سے اس کے سامنے پیش آتا ہے اس کی دولت کی بنا پر، امام فرماتے اس کا دو تہائی دین چلا گیا. تو دولت ہمارے ہاں معیار نہیں ہے، دولت اچھی چیز ہے، دولت مال کو ہمارے ہاں بری نگاہوں سے نہیں دیکھا گیا ہے، بہت توازن ہے اسلام کے اندر. حتی حدیث ہے کہ لا خیر فی من لا یحب جمع المال، جو انسان مال حاصل نہیں کرنا چاہتا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کاہل کی طرح بیٹھے رہو گھر کے اندر کہ جی ہم تو بڑے مومن آدمی ہیں، بڑے متقی زاہد آدمی ہیں، ہم نہ کاروبار کریں گے، نہ جاب کریں گے، نہ بزنس کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، بس ہم نہیں. مال جمع کرنے کوئی لمٹ بھی نہیں ہے کتنا جمع کریں، لیکن جمع کریں حلال طریقے سے جمع کریں، اور جمع کریں ذخیرہ اندوزی کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے مت کماؤ، اپنے لیے بھی کماؤ، اپنے سماج کے لیے بھی کماؤ. کماؤ گے تب تو سینٹر کو دو گے، کماؤ گے تب تو یتیموں کو دو گے، کماؤ گے تب تو غریبوں کو دیں گے. علی سے زیادہ کس نے کمایا؟ اب مولا کائنات کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، جہاں مولا کو فرصت ملی، موقع مل گیا، 25 سالہ دور وہ تھا جہاں علی کو سماجی ذمہ داریوں سے تقریباً کنارے لگا دیا گیا تھا، جس ذمہ داریوں میں علی کو مصروف ہونا چاہیے تھا اسے الگ کر دیا گیا. اب نہ علی کے علم سے کوئی یہ جو ہے فیضیاب ہو رہا ہے، وہ وقت ہے امیر المومنین کے پاس، وقت ہے کام کرنا شروع کر دیا، باغات کا لگانا شروع کر. علی یہ جو ہے زمین شناس تھے، خب مدینہ کے باہر کی زمینیں یہ جو ہے بنجر پڑی ہوئی تھی، کیوں پانی نہیں تھا، علی زمین شناس تھے، جانتے تھے کہاں پانی ہے، جانتے تھے کہاں پانی ہے، وہاں کنواں کھودا پانی نکل آیا، اس کے بعد باغات کا لگانا شروع کیا. جتنے باغات مولا نے لگائے اس کا حساب جو کیا گیا 1 بلین ڈالر، ان باغات موقوفات علی موجود ہیں نا، کتابوں میں موجود ہیں علی نے کتنے وقف کیے ہیں. یہ وقف کہاں سے، یہ مال کہاں سے علی کے پاس آیا تھا؟ وہ جو انہوں نے اپنے زور بازو سے کمایا تھا. کتنے کنویں علی نے کھودے تھے، کنویں کی قیمت لگائی. کتنے باغ، ایک باغ مولا کا وہ تھا، موقوفات علی میں ہے، ایک باغ وہ تھا جس میں 48 ٹن کھجور ہوا کرتی تھی. پیڑوں کی تعداد لکھی ہے نا، ہر پیڑ میں اندازہ لگا لے کتنی کھجور ہو سکتی ہے، تخمینہ لگا کر کے جو تخمینہ نکالا گیا، ایک باغ میں 48 ٹن کھجور، یعنی 48,000 کلو. ایک کلو کھجور $2 کی بھی اگر رکھ لیں تو $96,000 تو ایک باغ کی آمدنی ہے. اگر علی کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا تو اس لیے نہیں کہ عیاذ باللہ علی کاہل تھے، علی کے پاس پیسہ نہیں تھا، نہیں، علی کماتے تھے مگر کما کے اسے فقراء پہ وقف کر دیتے تھے. ادھر کنواں کھودا، پانی نکلا، وقف علل عوام. ادھر باغ تیار ہوا، وقف علل عوام. علی نے اپنے لیے کچھ رکھا نہیں، کہ خود نہج البلاغہ میں ہے نا، ما نلت لی من الارض شبرا، میں نے اپنے لیے ایک بالش زمین بھی حاصل نہیں کی. الا وان امامکم قد اکتفى من دنیاکم بتمرہ، الا وان امامکم اکتفى من دنیاکم بتمرہ ومن طعمکم بقرصے، تمہارے امام نے پوری دنیا کے مال میں سے 2 بوسیدہ کپڑے لیے ہیں اور سارے کھانوں میں سے 2 روٹیاں لی ہیں. کمایا، اتنا کمایا تو کمانا برا نہیں ہے، مال مذموم نہیں ہے اسلام میں، لیکن کس طرح سے کمانا ہے، کس لیے کمانا ہے. ایک دفعہ دولت اکٹھا کر کے سانپ کی طرح کنڈلی مار کے بیٹھ گئے ہے تو کسی کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ ہے مضمون. پہلا سوال، تیسرا سوال، یہ مال کہاں سے لائے اور کہاں خرچ کیا؟ من اين اكتسبه وفي من فقه، کہاں سے لائے اور کہاں پر خرچ کیا، اس کا سوال کیا جائے گا. دنیا میں بھی کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کہاں سے لائے، مگر کہاں خرچ کیا گیا اس سے بحث نہیں ہوتی ہے. مگر وہاں پر دونوں سوال ہے، یہ 3 سوال ہو گئے. چوتھا سوال، وَأَنْ حُبِّنَا أَهْلِ الْبَيْتِ كَيْفَ عَمِلَ بِهِ، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ نے یہ عظیم نعمت تمہیں دی تھی، اس نعمت کے ساتھ تم نے برتاؤ کیا کیا؟ جنہیں اہل بیت کی محبت میسر نہیں ہے وہ اگر بے عملی کی زندگی بسر کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن جو محبت اہل بیت سے مالا مال ہے، محبت اہل بیت کی دولت ملنے کے باوجود اگر تم گناہ کی وادی میں چلے گئے، تم سے تو امید نہیں تھی. ایک بچہ جو ہے جاہل گوار خاندان میں پلا بڑھا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، ایک دفعہ کسی آیت اللہ کا بچہ وہی کام کرتا ہے تو کہتے تم سے تو امید نہیں تھی. ان حبنا اہل البیت، حب اہل بیت نعمت ہے نا، ہر نعمت کا سوال ہوتا ہے، اس کا بھی سوال ہوگا کہ محبت اہل بیت سے تم نے حاصل کیا کیا، تمہاری زندگی کس طرح سے بسر ہوئی. تو عرض کیا کہ جوانی ایک اسپیشل سرمایہ ہے، ایک مخصوص سرمایہ ہے جوانی کا. یہ نہ کہا جائے کہ صاحب جوانی دیوانی، جو کچھ ہوا سو ہوا. تو 4 سوالوں کا جواب جب تک انسان دے نہیں لیتا ہے، زندگی خدا کی دی ہوئی زندگی ہے، زندگی کا وہاں پہ ہمیں پورا اس چیز کا حساب دینا ہے، زندگی خدا نے کس لیے دی تھی. قد یخفف اللہ، اللہ کبھی حق کو آسان بنا دیتا ہے، کس کے لیے؟ علی طالب العاقبہ، جنہیں عاقبت کی فکر ہوتی ہے، جو طالب عاقبت ہوتے ہیں. کچھ وہ ہے جو فقط طالب دنیا، غافل ہیں آخرت سے، جو آخرت سے غافل ہیں یعنی ان کی عقل ان کے نفس پر حاکم نہیں ہوئی، انہوں نے نفس کو آزاد چھوڑ دیا کہ چمنزار طبیعت میں جتنا چاہو چرو، کوئی پابندی ہی نہیں ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں اگر حق کو چاہتے ہو کہ عملی زندگی میں حق تمہارے لیے آسان بن جائے، سبک بن جائے، حق کا قبول کرنا شیری بن جائے، تو آخرت کے طلبگار بنو دنیا کے مقابلے میں. وَصَبَّرُوا نُفُوسَهُمْ، حق ثقیل ہے لیکن خفیف ہو جاتا ہے کب؟ جب طالب آخرت ہوتے ہیں، طالب آخرت ہوں گے تو اپنے نفس کو لگام لگائیں گے. ایک صبرو ہے، ایک صبرو ہے، صبرو صبر کرنا، صبرو یہ جو ہے کنٹرول کرنا، لگام لگانا. ایک وحشی گھوڑا ہے نا، اسے رام کرنے کے لیے ایک مضبوط لگام چاہیے. صبروا نفوسهم ووثقوا بموعد الله. اور یہ لگام لگانا نفس کا آسان اس وقت بن جاتا ہے جب خدا کے وعدے پر یقین ہو. کون سا؟ ووثقوا بموعد الله، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے نفس کو لگام لگا لیا ہے. اگر اس وعدے پر بھروسہ ہے، یقین ہے، اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے، وقت میرا ختم ہو گیا ہے، اجازت سے آپ لوگوں کی میں دو چار منٹ تاکہ حدیث کو پورا کر لوں ورنہ ادھوری بات رہ جائے گی. وَوَثِقُوا بِمَوْعُودِ اللَّهِ لِمَنْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ. جو اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ان لوگوں سے کیا ہے جو اپنے نفس کو لگام لگا لیتے ہیں، جن کی عقل ان کے نفسوں پر حاکم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا وعدہ کیا ہے. قرآن میں کئی وعدے، میں فقط دو وعدے کی طرف اشارہ کر کے بات کو ختم کروں گا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتا فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز المبین. قرآن نے وعدہ کس سے وعدہ کیا؟ ان لوگوں سے وعدہ کیا جو اپنے نفس کو قابو میں، جو نفس کو قابو میں کر لے وہی تو مومن ہے. مومن کون؟ مومن وہ جس نے نفس کو قابو، جس کی عقل اس کے نفس پر حاکم ہو گئی ہے، وہ مومن ہے. اللہ نے ان مومنوں سے اور مومنات سے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ انہیں ایسی عظیم جنت دیں گے، تم آرام اور آسائش کے طلبگار ہو نا، تمہیں ہم ایسا آرام دیں گے جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. خالدین فیہا، اور ایسی نعمت دیں گے تم سے کبھی چھنے گی نہیں. عزیزو، نعمت کا مل جانا کافی نہیں، اس کا باقی رہنا بھی بہت ضروری ہے. نعمت نہیں ملتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اگر مل کے چھن جائے تو اور تکلیف ہوتی ہے. خالدین فیہا ومساکن طیبتا فی جنات عدن، بہترین مسکن تمہیں دیں گے، ہمیشہ باقی رہنے والی جنت میں تمہیں دیں گے. البتہ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے انعام کیا ہوتا ہے، بچے جب ہوتے ہیں نا پڑھتے رہتے ہیں، ماں باپ تشویق کرتے، بیٹا اگر تم نے اتنا نمبر لے لیا تمہیں بائک دلائیں گے، تمہیں کار دلائیں گے، تمہیں گھڑی دلائیں گے، تمہیں کمپیوٹر دلائیں گے، تمہیں لیپ ٹاپ دلائیں گے. کچھ بچوں کے لیے لیپ ٹاپ اہم ہے، کچھ بچوں کے لیے ماں باپ کی خوشنودی اہم ہے. کیوں بچہ پڑھ رہا ہے؟ شوق علم میں پڑھ رہا ہے، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. اس کی نگاہ میں لیپ ٹاپ کی قیمت نہیں ہے، گھڑی کی قیمت نہیں ہے، کار کی قیمت نہیں، قیمت ہے باپ کی خوشی. مگر کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی نگاہ میں اسی کی قیمت ہے. بہرحال خدا نے دونوں کا انتظام کر رکھا ہے، جو لیپ ٹاپ والے ہیں، گاڑی والے ہیں، مکان والے ہیں، کہ تمہیں اس سے بہتر جنت کی شکل میں دیں گے. لیکن سب سے بڑھ کے جو انعام دیں گے، رضوان من اللہ، اللہ کا خوش ہو جانا ہے سب سے بڑا انعام. رضوان من اللہ. کوئی زندگی کو قربان کرتے ہیں درہم و دینار کے بدلے میں، کوئی زندگی کو قربان کرتے ہیں رضاء خدا کے بدلے میں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ بندے ایسے بھی ہیں زندگی کو سودا کر لیتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے بدلے میں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے وعدے پر، دوسرا وعدہ اللہ کا کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حياة طيبة. ٹینشن فری زندگی کی سب کو تلاش ہے. جو دولت کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھی ٹینشن فری زندگی سوچتا ہے کہ دولت سے زندگی کا ٹینشن ختم ہو جائے گا، اسی لیے بھاگتا ہے. جو عہدے اور منصب کی طرف بھاگتا ہے وہ بھی سکون قلبی کی سوچتا ہے کہ اگر ہم حاکم بن گئے، پریسیڈنٹ بن گئے، تو ہمارا بالکل سب ٹینشن دور، ساری پریشانیاں ختم. یہ اور بات ہے کہ اور ٹینشن بڑھ جاتا ہے. ہر ایک کو ٹینشن فری زندگی کی خواہش ہے. خدا کا وعدہ ہے اگر نفس کو قابل کر لو گے، اگر عقل کو نفس پر حاکم بنا دو گے، اگر لگام لگا دیا نفس کو، تو ہم تمہیں ٹینشن فری زندگی دے دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. نہ دنیا کا ٹینشن باقی بچے گا، نہ آخرت کا ٹینشن باقی بچے گا. جنہیں اللہ کے اس وعدے پر یقین ہے کہ نفس کو قابو کرنے کا انجام یہ ہوگا، وہ نفس کو قابو میں کر لیتے ہیں. اور جب نفس کو قابو میں کر لیتے ہیں، پھر وہ تزکیہ نفس کے مرحلے سے گزر جاتے ہیں، اور تزکیہ نفس کے مرحلے سے گزرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر حق شیریں بن جاتا ہے، حق شیری بن جاتا ہے. والموت حق، موت بھی تو حق ہے نا، ہمارے لیے موت تلخ ہے، لیکن جن کی عقل ان کے نفس پر حاکم ہو گئے ان کے لیے موت شیری بن جاتی. ہمیں زندگی کا بھی ٹینشن ہے اور موت کا بھی ٹینشن ہے، دونوں ٹینشن ہے نا، زندگی کا بھی ٹینشن ہے، موت کا بھی ٹینشن. ارے کیا کریں، ارے کیسے مسئلہ، ارے باپ رے باپ، موت، موت کا نام سنتے ہی کانپنے لگتے ہیں. وہ انسان جسے زندگی میں نہیں ڈرتے تھے، جب وہ مر جاتا ہے تو جہاں اس کی لاش رکھی ہے اسے غسل دینے کے لیے بھی ہمت نہیں کرتے. بڑے جیالے لوگ ہوتے ہیں نا، جو میت کو نہلاتے ہیں، مردے کو نہلاتے ہیں. باپ بیٹا جو ہے باپ کی مردے کے قریب نہیں جانے کو، بھائی بھائی کی، نہیں نہیں نہیں، ارے بھائی کون ہے جو انہیں غسل دے دے، ہزار بہانہ، رہے میں تو بڑا غمزدہ ہوں. اچھی بات ہے کہ جو غمزدہ ہیں ان کو یہ ذمہ داری نہ دی جائے، لیکن حقیقت میں غم نہیں ہوتا ہے، وہ خوف ہے، جو موت سے خوف ہے، مردے سے خوف نہیں ہے، موت سے خوف ہے. لیکن جب انسان اس مرحلے پہ آ جاتا ہے، عقل نفس پر حاکم ہو جاتی ہے، تو پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جتنا بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے، اس سے زیادہ علی موت سے مانوس ہے، اس سے زیادہ علی موت سے مانوس ہے. یہ تو دادا کا جملہ تھا نا، پوتے کا جملہ بھی سن لیجئے. دادا علی نے یہ کہا اور پوتے علی نے یہ کیا کہا. جس وقت امام حسین کا قافلہ کربلا کی طرف جا رہا تھا، حسین گھوڑے پہ سوار ہیں، ایک دفعہ زبان سے جملہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. جملے کا سننا تھا، فوراً جناب علی اکبر آگے بڑھے، بابا جملہ تو برحق ہے مگر اس وقت زبان پر کیوں ادا ہوا؟ کہا بیٹا میں تھوڑی دیر کے لیے، مجھے نیند آ گئی تھی، آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے، یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت کے منہ میں قافلہ جا رہا ہے. جناب علی اکبر نے پوچھا، بابا اوا لسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اپنے نفس کو جو ہے کنٹرول نہیں کیا ہے؟ کیا ہماری عقل نفس پر حاکم نہیں ہے؟ امام نے فرمایا، کیوں نہیں بیٹا؟ جواب دیتے ہیں، ثم لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے، ٹینشن ختم ہو چکا ہے، نہ زندگی کا ٹینشن ہے نہ موت کا ٹینشن ہے، سب کے لیے موت تلخ ہے، ان کے لیے احلا من العسل ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے. ہر انسان اپنی زندگی بچانے کو سوچتا ہے، اپنی اولاد کی زندگی بچانے کو سوچتا ہے، لیکن یہ وہ ہیں اپنی زندگی بھی قربان کرنے کے لیے بے چین ہے اور اپنی اولاد کی زندگی بھی قربان کرنے کے لیے بے چین ہے، چاہے وہ اصحاب ہوں چاہے اقربا ہوں. کل میں نے واقعہ بیان کیا تھا نا، 13 سالہ بیٹا مسلم ابن اوسجا کا، جب مسلم کی شہادت کے بعد میدان کی طرف جا رہا تھا، امام نے روکا، کون ہو؟ مسلم کا کلال ہوں. کہا بیٹا تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے. آواز آتی ہے، آقا وہ مسلم کی قربانی تھی، یہ میری قربانی ہے. چاہے اصحاب ہو چاہے اقربا، ہر ایک بے چین ہے قربان ہونے کے لیے، اور مائیں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے بے چین ہیں. عزیز و مقاتل میں ہے کہ جب بھی کوئی امام حسین کے پاس اذن شہادت کے لیے آیا ہے، کسی کو حسین نے آسانی سے اجازت نہیں دی. آپ نے اون محمد کے بارے میں سنا تھا نا، جب تک بہن زینب آ نہ گئیں تب تک اون محمد کو اجازت نہ ملی، جب تک وصیت نامہ بھائی کا سامنے نہ آ گیا قاسم کو اجازت حسین نے نہیں دی. بس کربلا کا ایک شہید ایسا ہے، کربلا کا ایک شہید ایسا ہے، جیسے ہی اس نے اجازت مانگی حسین نے فوراً اجازت دے دی، اور یہ وہ شہید ہے جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت ہے. آپ کے ذہن پہنچ گئے نا، وہ حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر ہے. آخر دوہری محبت ہے نا حسین کو علی اکبر سے، ایک تو جوان بیٹا ہے، دوسرے نانا کی شبی ہے. جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. لیکن مقتل کا جملہ ہے کہ جیسے ہی علی اکبر آئے ہیں اجازت کے لیے، استاذنا فاذنا، جیسے ہی اجازت مانگی حسین نے فوراً اجازت دے دی، جاؤ میرے لال جاؤ، خدا حافظ. لیکن بیٹا جانے سے پہلے پھوپھی سے رخصت ہو لے گا، इसलिए फूफी ही ने तुम्हें पाला है ना, 18 साल की फूफी की मेहनत हो, उनसे रुख्सत हो लो। जनाब अली अकबर रुख्सत के लिए खैमे में आए, जैसे ही बीवियों को पता चला कि अली अकबर भी मैदान में जा रहे हैं, सारी बीवियां तमाम खैमों से निकल के एक खैमे में इकट्ठा हो गए जहां अली अकबर थे। आगे बीवियों ने अली अकबर को घेर लिया, या अली इरहम अला गुरबतना, ए अली अकबर कुछ तो हमारी बेकसी पर रहम करो, तुम भी मैदान में जा रहे हो। एक दफा अली अकबर ने कहा, बीवियों तुम्हें अपनी बेकसी का ख्याल है, लेकिन हाय मेरे बाबा की बेकसी, मेरा बाबा भी तो तन्हा रह गया है। बीवियों ने कहा, अली अकबर फिर हम तुम्हें नहीं रोकते। ये आवाज जनाबे जैनब के कान में पहुंची, आई जैनब का बेटा क्या कहा, मरने जा रहे हो क्या, फूफी ने 18 बरस तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था। जनाबे अली अकबर ने कहा, फूफी अम्मा अगर आप इजाजत न देंगी तो अकबर मैदान में न जाएगा, मगर फूफी अम्मा बस एक बात याद रखिए, अगर महशर के दिन दादी फातिमा ने यह सवाल कर लिया, जैनब ये बता तुझे अली अकबर ज्यादा अजीज था या हुसैन, तो दादी को क्या जवाब दीजिएगा। यह सुनते ही जैनब ने कहा, जाओ बेटा खुदा हाफिज। अली अकबर जब खैमे से बाहर निकलना चाहते, बीवियों ने कहा, अली अकबर रुक जाओ, एक हमारी दरख्वास्त है, एक ख्वाहिश है। कहा, वो ख्वाहिश क्या है? कहा, हम हलका बना के खड़े हो जाते हैं, तुम हमारे दरमियान से गुजर जाओ। बीवियों ने हलका बनाया, अली अकबर बीवियों के दरमियान से इस तरह से गुजरे हैं जैसे किसी भरे घर से किसी जवान का जनाजा उठता हो। हमीद बिन मुस्लिम कहता, जब अली अकबर खैमे से निकलना चाहते थे, कभी खैमे का पर्दा उठता था, कभी खैमे का पर्दा गिरता था, जब मैंने वजह मालूम की तो पता चला, जब अली अकबर निकलना चाहते हैं, पीछे से कोई अली अकबर के दामन का कुर्ता पकड़ के खींच लेता है। अरे ये कौन है जो अली अकबर का कुर्ते का दामन पकड़ रहा है? फूफी तो इजाजत दे चुकी है, बीवियां तो रुख्सत कर चुकी हैं। ए अजीजो, अगर कोई बड़ा होता तो अली अकबर के शाने को पकड़ता, कुर्ते का दामन ना खींचता। कहीं ऐसा तो नहीं है जब अली अकबर निकलना चाहते हैं, छोटी बहन सकीना अली अकबर के कुर्ते के दामन पे, ए भैया अली अकबर बहन को किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? अजरकुम अल्लाह। अली अकबर खैमे से बाहर निकले, रुख्सत होकर के अली अकबर आ चुके हैं। हुसैन ने अपने जवान लाल को घोड़े पर सवार किया। अजीजों देखना चाहते हैं कितनी मोहब्बत अली अकबर से हुसैन को है? वो जुमला कहा है जो किसी शहीद के जाते वक्त नहीं कहा, एक दफ़ा दोनों हाथों को उठा लिया, अल्लाहुम्मा शद अला हाउलाइल कौम कद बरादा इलैहि गुलामुन। पालने वाले गवार है ना, उस जवान को भेज रहा हूँ जो तेरे नबी से सूरत और सीरत में बड़ा शबी था। अली अकबर मैदान में चले, थोड़े ही दूर अली अकबर गए थे कि पीछे से किसी के जमीन पर गिरने की आवाज कान में आई। अब जो पलट के देखा तो क्या देखा, अरे बूढ़ा बाप कमर पकड़े हुए जमीन करबला पे बैठा है। ए बाबा आप तो इजाजत दे चुके, फिर क्यों चले आ रहे हैं? अजब जवाब दिया हुसैन ने, मेरे लाल अगर साहिब औलाद होते तुम्हें बाप के दिल का हाल पता चल जाता। बेटा जाओ, मैं रोकता नहीं हूं, लेकिन बेटा देखो जब तक सामना रहे पलट पलट के अपनी ज़ियारत कराते रहना। अली अकबर मैदान में आए, एक मौका वो भी आया जब करबला के मैदान से एक आवाज बुलंद हुई, या बता अलैका मिन्नी सलाम, बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम कबूल हो। हुसैन के जबान पे मरसिया आ गया, या बुनैया अला दुनिया बादक अलफा, मेरे लाल तेरे बाद दुनिया मेरी निगाहों में अंधेरी हो गई है। अरे अब्बास के मरने से कमर टूट चुकी थी, अली अकबर की शहादत ने आंखों की रोशनी भी छीन लिया। हुसैन चले आवाज की तरफ, या अली के नारे बुलंद करते जा रहे हैं। किस अली को पुकार रहे हैं? अपने बाबा अली को पुकार रहे हैं कि बाबा बड़ी मुश्किल का वक्त है, अरे आंखों की बसारत भी कम हो चुकी है, बेटे के जनाजे पे जाना है, या अपने जवान अली को पुकार रहे हैं? बेटा कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, आवाज दो ताकि आवाज के सहारे तुम्हारे तक पहुंच सके। ए
مولا علی اکبر سے آواز دینے کو مت کہیے، جب آواز دیں گے، جب پکاریں گے تو سینے پہ زور پڑے گا، مولا علی اکبر کے سینے میں برچی لگی ہوئی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين.